الحمد لله الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو بعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جہاں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کی مدح فرمائی ہے، آپ کی توصیف فرمائی ہے، وہیں پر ایک آپ کا ایک امتیازی وصف اور مرتبے اور عظمت کے اعتبار سے اختصاص اور آپ کا ہی وہ خاصہ ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے اندر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عظیم وصف سے یاد فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر، آپ کا وجود بھی رحمت، آپ کا ورود بھی رحمت، آپ کا نزول بھی رحمت، اور آپ کا وجود مسعود بھی رحمت، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، اور آپ کی وجود مسعود سے ملنے والی ہر شے کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً اسلامی تعلیمات کا اولین سرچشمہ ذات کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کا حق ہونا، صحیح ہونا، ثابت ہونا، رائج ہونا، مقبول ہونا، معروف ہونا، یہ سب کا سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی وجود مسعود سے ہے۔ اگر کوئی عمل بظاہر بڑے حسن و کمال والا ہو اور بظاہر بڑا امتیاز و اختصاص والا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، تو شریعت مطہرہ اسے قبیح، شنیع اور برا اور گمراہی کا ذریعہ کہتی ہے۔ لیکن وہ عمل جو لوگوں کے سامنے بظاہر کوفت اور تکلیف والا ہو، بظاہر اس کے فوائد و فضائل و ثمرات سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل پاک سے یا اپنے ارشاد سے اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو شریعت کے نزدیک وہ مشروع، محبوب اور مطلوب ہے۔ اب اسلامی جہاد ہو یا نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو، ان تمام چیزوں کی حقانیت کا اندازہ اور اس تمام عبادات کی افادیت اور معنویت جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو جملہ عبادات اور جملہ اسلامی اعتقادی مسائل، یہ تمام کے تمام منسوب ہیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق اس ارشاد باری تعالیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور حضور کی زندگی کا ایک ایک سبق اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس پیارے محبوب کا وجود اللہ کی خلق کے لیے رحمت کا کس قدر باعث ہے۔ آپ نے رحمت کی وہ انتہا فرمائی کہ وہی دشمن جو لان تان اور آپ کی شان مبارکہ میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اس وقت کہ جس وقت اسلام کی ابتدائی تعلیمات چل رہی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں برا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ لیکن یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں تو اس میں تھوڑی سی تشریح بھی کر دوں آپ کے لیے کہ یہ حق حضور کا ہے۔ حضور اگر کسی کو معاف فرما دے اپنی گستاخی کرنے پر تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، لیکن امت کے لیے حکم ہے کہ وہ گستاخ کے لیے معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے لیے وہی شرعی حکم ہے جو قرآن و سنت نے بیان کر دیا، جو فقہاء نے بیان کر دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے اپنے قول کی تاویل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر دی تو وقت کا قاضی اس کی توبہ کو قبول کرے گا، لیکن یہ معاملہ عند اللہ چھوڑ دیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کو معاف فرما دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو اس کا وہی حال ہوگا جو دیگر شاتمان رسول کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو سرے سے حضور کی گستاخی کر کے اس سے اپنے آپ کو گویا کہ اس گستاخی سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا وہی حکم ہے کہ اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اس نے گستاخی کر دی اور آگے چل کر اس کے لیے کہہ رہا نہیں میں نے ایسا تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، تو جب تک وہ سری لفظ جس سے اس نے گستاخی کی ہے جب تک اس لفظ سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ اور ہماری اسلامی قوانین کے اندر بھی اور پاکستان کے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اور یہ کوئی ایسا اجنبی فلسفہ نہیں ہے۔ آپ اگر ویب سائٹ پر ہمارے سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھے تو میں نے گستاخ رسول کے حوالے سے بڑی 8 یا 9 نشست پر تفصیلی تقریر وہاں پر موجود ہے۔ ایک نقطہ صرف میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کا یعنی امت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ کا حکم نہیں ہے کہ نبی کا جو گستاخ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ عہد نامہ قدیم انجیل بائبل کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ اگر ہماری لائبریری میں حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ آیات موجود ہیں کہ اگر کوئی قاضی یہاں تک کہ کاہن کی بھی توہین کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو بائبل میں جب یہ فتویٰ عام قاضی کے لیے موجود ہے کہ وقت کا قاضی کی اگر کسی نے توہین کی اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ہم مستشرقین سے، عیسائیوں سے اور گوروں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جب بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قاضی کی گستاخی پر اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا تو قاضی کا کیا مرتبہ ہے جو شان اللہ نے نبی کو عطا فرمائی ہے؟ تو نبی کے گستاخ کو تو بدرجہ اولا قتل کیا جائے گا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں پر دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ جو لوگ آپ کی زندگی کے چراغ کو بجانا چاہتے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ جس شہر مکہ جہاں پر آپ کا تولد ہوا اور جہاں پوری زندگی آپ نے گزاری، جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہے، اور یقیناً انسان ان گلیوں کو نہیں بھولتا جن گلیوں میں اس کا بچپن گزرا ہو، جس گلی میں ان کے والدین کی یادیں ہوں، جس گلی میں اس کی گویا کہ زندگی کے وہ پہلو گزرے ہوں کہ جس میں بندہ اس پہلو کو کہ جس میں بظاہر شعور کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا اور بظاہر وہ زندگی نہیں آتی کہ جس میں ذمہ داری آتی ہے، تو بندہ اس ذمہ داری والی زندگی کو پانے کے بعد اپنی اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے جو ماں کی گود میں اس نے گزاری تھی، جو گلیوں کے اندر گزاری تھی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ گزاری تھی، وہ زندگی کو انسان بہت یاد کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے بڑی محبت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حجت الوداع کے وقت بھی جب آپ دوبارہ مدینہ شریف جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اگر تجھ میں بسنے والے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. تو شہر مکہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، سرکار کی جہاں پر ولادت ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمانہ اور شان رحیمانہ کی جلوہ فرمائیاں اس طرح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس وہاں پر آپ کے لیے آپ کی زندگی کی شمع کو بجانے کی کوشش کی گئی، اور جو لوگ اس میں تمام طور پر شامل حال تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور کریمانہ شان میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ حضور نے ایک نہیں سب کو معاف فرما دیا. اور جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی رحمت اور شفقت کی شان اور عظمت، اللہ اکبر، کہ تقریباً حضور جب حجت الوداع کے بعد فتح مکہ کے وقت تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت مکہ کی ساری بستی کانپ رہی ہے کہ اب یہ وقت کا سلطان آ رہا ہے، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، یہ تو ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا. ہم نے اس پر، اس کے غلاموں پر، اس کے خادموں پر، اس کے محبوب دوستوں پر جو ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، جو گویا کہ کسی جانور سے بھی یہ بات سرزد نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے جانور پر گویا کہ ظلم کرے، ہم نے انسان ہو کر ان کے محبوب خادموں پر اس قدر ظلم کیا ہے، اب تو ہمارے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. لیکن جس وقت ابو سفیان، بخاری میں موجود ہے، حضور کے پاس مدینے آ گئے تھے اور حضرت عباس نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا، حضرت فاروق اعظم کا یہ موقف تھا کہ ان کو یہیں قتل کر دیا جائے. یہ آپ درس سیرت میں ساری تفصیل سن سکتے ہیں کہ ابو سفیان کو یہیں قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی بڑا ادب اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قول پر ابو سفیان کو پناہ دے دی تھی. ابو سفیان کو پناہ دینے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف جانے لگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان شہرت کا بڑا خواہاں ہے، تو اس کے لیے کوئی بشارت دے دینا تاکہ یہ بشارت اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے. اس کے لیے ذرا عزت افزائی کے چند جملے آپ کہہ دیجئے تاکہ وہ بات اس کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ اعلان کر دو کہ جب ہم مکے میں داخل ہوں گے تو یہ اعلان میرا رائج ہوگا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، اس پر ہم تلواریں نہیں اٹھائیں گے، اس پر ہمارا کوئی سپاہی، ہمارا کوئی صحابی اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھے گا. فرمایا، اور یہ بہت بڑی عزت تھی، اس لیے کہ جنہوں نے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر لیا ہے، کفر اب پوری قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. گرد و نوا کے تمام قبائل آپ کے سامنے سر نگو ہو چکے ہیں، اور کسی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور مکہ میں داخل ہوں اور حضور کا مقابلہ کر لیں. یعنی کافر اس قدر پسپائی کی طرف تھے. تو یقیناً ابو سفیان کو اس بات کے ساتھ اور اس بشارت کے ساتھ نوازنا، یہ بہت بڑی اس کے لیے عزت افزائی تھی کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے. ابو سفیان اس سے، اور حضور حضرت عباس نے اس لیے کہا تھا کہ یا رسول اللہ فرما دیجئے تاکہ یہ ان کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے. جیسے ہی انہوں نے کہا تو سفیان کہنے لگے کہ میرا گھر تو بہت چھوٹا سے ہے، میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے اور آپ کتنوں کا امان دیں گے. سرکار نے کہا، یہ تیرے ساتھ جو تیرا ساتھی کھڑا ہوا ہے نا، اس کے گھر میں بھی کوئی چلا گیا تو وہ امن میں آ جائے گا. اس نے کہا، جی میرا گھر بھی بہت چھوٹا ہے. سرکار نے فرمایا، جو حرم خدا میں چلا گیا وہ امن میں آ جائے گا. لوگوں نے کہا، جی حضور حرم خدا میں اگر کوئی نہ پہنچ سکا، تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا، جس نے اپنے دروازے بند کر لیے وہ امن میں آ گیا ہے. ابو سفیان اس وقت چیخ اٹھا کہ میں نے ایسا انصاف، ایسی شفقت، ایسی رحمت کبھی نہیں دیکھی ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو میں نے ابو سفیان کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ، یعنی اب تک تو یہ کفر کی حالت میں تھے لیکن یہ صحابی جہاں تک پہنچے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، یہ بشارت اور آپ کے اللہ کے اذن سے تصرفات کا حق حاصل تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا کہ جس نے اپنے دروازے بند کر دیے، جس نے اپنی کھڑکیاں بند کر دی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، جو خانہ خدا کے اندر آ گیا، وہ امن کے اندر ہے، تو یقیناً یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا سب سے بڑا گویا کہ کمال ہے، اور حضور امت کے لیے رحمت ہے، اور آپ ہی کی رحمت للعالمین کی یہ شان تھی کہ ایک مختصر سے وقت کے اندر آپ کو اتنے عظیم اور غیرت مند غلام مل گئے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. اور قرآن نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 159 کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ محبوب یہ لوگوں کا آپ کے قریب آنا اس لیے ہے کہ آپ ان پر بڑے رحیم اور شفیق ہیں, آپ ان پر بڑا کرم کرنے والے ہیں. جس طرح سورہ توبہ کے اندر آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بالمومنین رؤوف الرحیم, یہ مسلمانوں کے لیے کتنے کریم ہیں, کتنے مہربان ہیں. تو فرمایا مہربانی کے لیے کون سا لفظ لائیں, چلو ہم اپنی صفت سے یاد کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے رؤوف ہیں, تمہارے لیے رحیم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت رحیم ذکر کی گئی ہے. تو حضور کی رحمت کی وسعت اتنی تھی اور آپ کی رحمت کا بہتا ہوا سیل رواں اتنا تھا کہ وہ ہر چیز کو اپنے دامن میں لیا ہوا تھا. اب بظاہر کوئی لفظ ایسا نہ رہا کہ جو آپ کی شان کریمانہ پر پیش کیا جاتا, تو رب کریم نے اپنی صفت آپ کو مرحمت فرمائی کہ بالمومنین رؤوف الرحیم, اے محبوب ہم نے آپ کو ان مسلمانوں کے لیے رؤوف بھی بنایا ہے, رحیم بھی بنایا ہے. یعنی اتنی شدت کے ساتھ حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اتنی شدت کے ساتھ اپنی امت کو بخشوانے پر اور اپنی امت کے غم میں دکھ کو محسوس کرنے میں اتنی شدت فرماتے ہیں کہ رب کریم نے پھر آپ کو عام لفظ سے نہیں بلکہ اپنی صفت سے یاد کیا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ان مسلمانوں کے لیے رؤوف بنایا ہے, رحیم بنایا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 159 کے اندر ذکر کیا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم, محبوب پس ان لوگوں پر یہ کوئی کم رحمت ہے, ہم نے اپنے بندوں پر, اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں پر کوئی کم کرم کر دیا, لنت لہم کہ آپ کو ان کے لیے رحم دل بنا دیا ہے, آپ کو ان کے لیے ہم نے رحمت کرنے والا نرم کر دیا ہے. تو ہم نے اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں کی ہیں, بے شمار برکتیں کی ہیں, لیکن محبوب ہمارے بندوں پر یہ کوئی کم رحمت نہیں ہے کہ لنت لہم کہ آپ ہماری عطا سے ان کے لیے بہت شفقت کرنے والے ہیں. اور قرآن آگے کہتا ولو کنت فظا غلیظ القلب, محبوب اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے اور آپ ان کے لیے گویا کہ تند مزاج ہوتے اور سخت خو ہوتے اور ان کو سختی سے جواب دینے والے ہوتے, تند مزاج ہوتے, سخت دل ہوتے, تو فرما لن فضوا من حولک, تو پھر یہ آپ کے گرد ان عاشقوں کا مجمع نہ لگتا, یہ سارے بھاگ جاتے, عاشقوں کا مجمع نہ لگتا, یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے. اس لیے محبوب فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, محبوب بس ان کی خطاؤں پر تو درگزر کیا کر, ان کی خطاؤں پر ہمارے بارگاہ میں دعا کیا کر, واستغفر لہم ان کے لیے شفاعت کی دعا کیا کر, وشاورہم فی الامر, اور جب کوئی مہم سامنے آ جائے تو ان کے حوصلوں کو مضبوط کرنے کے لیے, جانتا تو سب ہے لیکن ان کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کر تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے, تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ہمارا بھی کوئی مقام اور منصب ہے, اور یہ اور دل جمی کے ساتھ دین کی تبلیغ کریں. اور پھر جب تو نظام نبوت کی نیابت یعنی خلافت انہیں عطا فرمائے تو انہیں پھر نظام خلافت اور نظام تبلیغ کا شعور آ جائے کہ مشاورت کے ساتھ ہر چیز کو آگے بڑھائیں. اور اللہ رب العالمین فرماتا فیضا اعظم تھا, اور محبوب جب ان کے ساتھ تو مشاورت کرے تو ان کو یہ بات کہہ دے کہ مشاورت کے بعد جب نبی تم پر کسی بات پر راضی ہو جائے اور نبی کی اس رائے پر تم راضی ہو جاؤ اور تم عزم کر دو تو فتوکل اللہ, پھر اللہ پر چھوڑ دو اور توکل مضبوط اللہ پر کر لو. ان اللہ یحب المتوکلین, اس لیے کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مشاورت کر کے تم اسباب کو ترتیب دے دو اور جب کسی مشورے پر تم جم جاؤ اور اس میں سراسر تمہیں خیر ہی نظر آئے, تمہارے نفس کا دخل اس کے اندر نہ ہو اور سراسر وہ کام تم دین کی خیر خواہی کے لیے کرو, تو فرمایا بس جب جڑ جاؤ اور تمہارا دل ہماری یاد میں جوش مار رہا ہو تو بس وہی عزم ہوگا, اسی پر توکل کر لو. اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا اتنا بڑا مزداق قرار دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ خاتون جنہوں نے آپ کے چہیتے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا, وہ ہند جب آپ کے سامنے آتی ہے پردے میں رہ کر تو کہا جاتا ہے کہ حضور آئی ہے, تو وہ ایک جملہ کہتی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کلمہ پڑھنے کی محبت میں مسکرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں جا تجھے معاف کر دیا گیا ہے, اس نے تجھے تو نے خدا کی توحید کا اقرار کر دیا, نبی کی رسالت کا اقرار کر دیا. تو کلمہ اور اسلام ایک ایسی چیز ہے جو زمانۂ جاہلیت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جس وقت حضرت وحشی حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں, حضرت وحشی جنہوں نے سید الشہداء پر خنجر پھینک کر حملہ کیا تھا, وہ حبشی غلام جو اس خاتون کے غلام تھے, اور اس خاتون نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے تو قتل کرنے کے بعد میں اس کا کلیجہ چباؤں گی اور تو آزاد ہے. یعنی اتنی سخت قوم سامنے ہے. مرد تو مرد, عورتوں کا آپ دیکھیے, عورتوں کے اندر ایک تعصب اور بظاہر ہٹ دھرمی دیکھیے کہ اس کی شرط یہ تھی کہ میں کلیجہ چباؤں گی اور سید الشہداء کو شہید کرنے کے بعد, اور آپ کے ساتھ اللہ اکبر حضرت مصعب بن عمیر جن کے بارے میں آتا یہ شبیہ رسول تھے. یہ حضرت مصعب بن عمیر کی شباہت جو ہے سرکار کی طرح تھی. ان کے ساتھ وہ حال کیا گیا کہ ان کے جسم کو پرزہ پرزہ کر دیا گیا تھا, ان کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا. یعنی اتنے کٹھن مراحل غزوہ احد کے اندر تھے. ان کی ناک, ان کی آنکھ, ان کے کان, ان کے ہونٹ, ان کے سینے کو گویا کہ چھنی کر دیا گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر جو آج حضرت سید الشہداء کے ساتھ ایک ہی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو سرکار بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اللہ اکبر, احد کی تاریخ کو کون مسلمان بھلا سکتا ہے. تو میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو نبی کی رحمت کی یہ شان ہے اور دوسری طرف اتنی اڑیل اور اتنی سخت قوم موجود ہے کہ حضرت وحشی کو کہا, جب وحشی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہ حمزہ کو تو قتل کر دینا. جب سیدنا حمزہ کو قتل کر دیا گیا اور وحشی جب مسلمان ہونے کے لیے آئے, حضور نے ان کے بھی ایمان کو قبول کر لیا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے نسبی چاچا, میرے وہ چچا کہ جو میرے سب سے عزیز چچا تھے, تو نے اس کو قتل کر دیا ہے, لہذا میرے اسلام میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں, اسلام صرف اللہ کی طرف بلانے والا دین ہے. اگر جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں سب سے معتبر اور مکرم اور متقی, مکرم اور اعلیٰ وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا, جو متقی و پرہیزگار ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کا ثبوت مہیا فرمایا, صحابہ اکرام نے بھی یہ ثبوت مہیا فرمایا. آپ دیکھتے ہیں کہ وحشی نے جس وقت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا, جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور اس نے وہ نبوت کا دعویٰ حضور ہی کی زندگی پاک میں کر دیا تھا بظاہر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے قریب اس نے دعویٰ نبوت کیا, حضور کو خبر پہنچی, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرامت اپنے صدیق کو عطا فرمانا چاہتے تھے. سیدنا صدیق اکبر کے دور پاک میں پہلی مہم کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی سربراہی کے اندر جب یمامہ کے مقابلے پر جنگ کھڑی ہوئی تو تمام تاریخوں کے اندر موجود ہے. اور آج کیا دن ہے؟ سات. آج کیا ستمبر کی کیا تاریخ ہے؟ آج سات ستمبر ہے. آج وہ مبارک دن ہے کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ کو کافر قرار دیا گیا تھا. آج دیکھیے واقعہ اسی نسبت سے نکل پڑا ہے. تو اس دن کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ اسلام, یہ جس طرح یوم بدر ہے, اس طرح پاکستان کی تاریخ کا یہ یوم بدر ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر عصمت اور چادر ختم نبوت کو داغدار کرنے کی اس ملعون نے کوشش کی تھی. اس وقت علماء ربانیین کی کوششوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ مرحمت فرمایا اور مرزائیوں کو ساری امت مسلمہ نے غیر مسلم اور کافر قرار دیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں, مرتد ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ قادیانی جو ہے یہ اسلامی کوئی فرقہ ہے, یہ کہنے والا بھی کافر ہے. اس لیے کہ قادیانی کا اسلامی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مرتد ہے, وہ مرتد ہے, اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کو اگر خطاب کرنا ہے, اس کو اگر خطاب کرنا ہے تو اس کا خطاب جو ہوگا وہ یہودی نصرانی قادیانی کہہ کر ہوگا. وہ یہ فرقوں کے ذکر کے اندر اس کا خطاب نہیں آ سکتا. اس کو جب یاد کرنا ہے, اس کو کاؤنٹ کرنا ہے, اس کو ذکر کرنا ہے تو مسلمانوں میں اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا, یعنی مسلمانوں میں جو جماعتیں مشہور ہیں اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا, بلکہ ذکر کیا جائے گا تو یہودی نصرانی سکھ ہندو قادیانی یہ کہہ کر ذکر کیا جائے گا. یہ قاعدہ بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیے. حضرت وحشی اس وقت حضرت خالد بن ولید کی معیت میں موجود تھے. سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یمامہ کے مقام پر بڑا سخت مارکہ ہوا. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے خیمے کے اندر تھا, جنگ شروع ہو چکی تھی, یہاں تک کہ میرے خیمے کے آگے مسلمہ کذاب کے گھوڑے ہنہنانے لگے. کہا کہ اس قدر انہوں نے زور دکھایا. ابن کثیر کہتا ہے کہ ایک افراتفری مل گئی تھی. افراتفری کیوں؟ کہ اب مسلمانوں نے کافروں کو نہیں پچھاڑا تھا. ارے وہاں پر تو اور مسئلہ تھا, یہاں پر تو مرتد کا مسئلہ تھا. اس لیے کہ وہاں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھی, یہاں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھی. اس لیے کہ مسلمہ قذاب جو تھا وہ اللہ کو ماننے والا تھا, نبی پاک کی رسالت کا انکار کرتا تھا, اور اس کے ماننے والے جب نعرہ لگاتے تھے تو کہتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مسلمان بھی جب نعرے لگاتے تو کہتے نعرے تکبیر اللہ اکبر، اب دونوں جگہ سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی، فرق کیسے ہوتا کہ مسلمان کون ہے؟ اس وقت ابن کثیر لکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے فوراً اپنے ایمان کے ہزار کے لیے، ایمان کی کسوٹی ذات مصطفیٰ ہے، وہ کہا کہ وہ ثم ناداو للمسلمین وشعارهم یومئذ للمسلمین، اس وقت مسلمانوں نے اپنا ایک الگ سے نعرہ لگایا اور وہ نعرہ مسلمانوں کی علامت تھی، وہ شعارهم یومئذ للمسلمین، اس دن مسلمانوں کی علامت اور شعار کون سا نعرہ تھا؟ یا محمدا. یہ بکواس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، یہ ساری تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ان مرتدوں کے سامنے، صحابہ نے ان مرتدوں کے سامنے ان کے نعرے تکبیر کے جواب میں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے تکبیر کا نعرہ بعد میں لگایا، پہلے نعرہ لگایا یا محمد یا رسول اللہ، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا وہ ہے، اللہ اکبر کا نعرہ کہنے والا وہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا اس کا مقبول ہوگا جو نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی کہتا ہوگا، جو نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی کہتا ہوگا. اور اگر کوئی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نہ کہتا ہوگا تو اس کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا کوئی کام نہیں آئے گا. یہ اس وقت واضح علامت تھی. فرمایا میں عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ شعارهم یومئذ للمسلمین، مسلمین بامانا صحابہ، کہ اس دوران صحابہ نے اپنی علامت کیا بنائی تھی؟ کہ یا محمدا یا رسول اللہ، یا محمدا یا رسول اللہ. تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے مجموع میں یا نعرے تکبیر اللہ اکبر اور نعرے رسالت یا رسول اللہ لگتا ہے، یہ اسی لیے لگتا ہے، توحید اور رسالت کے اقرار ہوتا ہے تاکہ مرتد اور منافق اور مومن اور مخلص کے درمیان فرق ہو جائے، اس گروہ کے اندر فرق ہو جائے. اور ایمان پتا کیسے چلے گا؟ ایمان پتا چلے گا حضور کی محبت سے. تو لہذا یہ کوئی سیاسی حربہ یا تقریر کا ملغوبہ یا کوئی تقریر کی شدت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں، یہ صحابہ کا نظریہ ہے. صحابہ نے اس وقت مسلمہ کذاب کے سامنے اپنی مسلمانی اور اپنی ایمان کے اظہار کے لیے اس نعرے کو موقف کر کے جو نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ یا محمد تھا، یا رسول اللہ تھا. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس نعرے کو جب ہم نے زور سے لگایا تو پھر جو گھوڑے اس خیمے کی طرف تھے وہ اس خیمے میں پہنچ گئے اور زبردست قسم کا مارکا ہوا. واشی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنا وہی خنجر نکالا اپنی کمر سے جس خنجر سے میں نے سید الشہداء پر حملہ کیا تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو تیز کیا اور تیز کر کے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کس جگہ پر ہے مسلمہ کذاب جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہاں ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا خنجر نکالا اور نشانہ لینے میں بڑے ماہر تھے یہ چاقو پھینکنے میں، اور جب خنجر پھینک کر مارا تو وہ جا کے اس کے نرخے میں لگا، اور نرخے میں رکھنے کے ساتھ وہ وہیں پر واصل جہنم ہوا. جیسے ہی مسلمہ کذاب وہاں سے گرا صحابہ میں شور و غوغا ہو گیا، اب کس کے نبی کو مانو گے؟ اب تو خود واصل جہنم ہو گیا، اب کس کے لیے تم گویا کہ جہاد کرو گے؟ تو اس میں اکثر طبقہ جو تھا وہ اسلام لے آیا اور حضرت باشی کے نام کے نعرے لگنے لگے. لیکن حضرت باشی کے جذبات کیا تھے؟ کہنے لگے جب میں زمانے جاہلیت میں تھا تو اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو میں نے مارا تھا، جب میں زمانے کفر میں تھا تو میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو مارا تھا، اور جب میں اسلام میں آ گیا تو زمانے کفر کے سب سے بدترین آدمی کو مار رہا ہوں، زمانے کفر کے سب سے بدترین آدمی کو مار رہا ہوں. تو یہ وہ کرامات ہیں یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کو قبول کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی اور حضرت وحشی کو گویا کہ یہ مقام اور یہ عظمت اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائی. تو اب آپ دیکھیے ایک طرف اتنی اڑیل قوم ہے اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی شان کریمانہ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آگے چل کر اس کو دیکھتے ہیں جہاد کے حوالے سے. یہ سارے جہاد کے پوائنٹ اور جہاد کے نظریے کو سمجھنے کے لیے یہ اس کے مقدمات ہیں. اس کے بغیر جہاد کا کانسیپٹ، اس کے بغیر جہاد کی تعلیم سمجھ میں نہیں آ سکتی. ایک طرف دیکھیے کہ یہ معاملات تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی معمولی واقفیت رکھنے والا شخص جس نے تاریخ کو پڑھا نہیں اگر معمولی سنا بھی ہے تو وہ اس بات پر متفق ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ توحید بلند کیا تھا اس سے پہلے یہی مکہ آپ کو امین و صادق کہتا تھا، یہی مکہ کے لوگ آپ کی امانت و صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے، اور یہی لوگ آپ کو امین اور صادق اور آپ کی شان کریمانہ اور آپ کے اخلاق کی تعریفیں کیا کرتے تھے. لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریفہ میں جب نعرہ توحید کو بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور یہ بتایا کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، عبادت اگر کی جائے گی تو وہ ہے جو زمین اور آسمان میں آنے سے پاک ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، وہ ایک ہی رب ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ کلمہ حق بلند کیا تو اس کی پاداش میں، اس کی صدا میں سارا مکہ امڑ آیا کہ جس نے اب تک آپ کو امین، آپ اب تک آپ کو صادق، اب تک آپ کے اخلاق کے ترانے گائے تھے، اب وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کے پیروکاروں کے پیروکاروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس رویے کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نفرت کا جواب نہیں دیا، یہ تاریخ گواہ ہے، حضور کی مکی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے اس رویے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ظلم کی انتہا، جہاد کو برا کہنے والے، اسلام کو تلوار کا تانا دینے والے، اس مقدمے کو ذرا سن لیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب ان مسلمانوں کو صرف اس لیے سزا دی گئی اور ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم صرف اس لیے کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس اتنی سی بات تھی کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ اس نظریے پہ رہنا چاہتے تھے، وہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے سامنے فطرت کا اصل جوہر جو تھا وہ نبی کی تاثیر سے اجاگر ہو چکا تھا، ضمیر جو انہیں بار بار ملامت کر رہا تھا، ضمیر کو اب اصل منزل مل چکی تھی، فطرت کو اپنا اصل ہدف مل چکا تھا، اب وہ یہ چاہتے تھے گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن یہ سر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے، یہ ان کا قصور تھا صرف، یہی سروے کی بات تھی۔ اب اس پر دیکھیے کہ شدت اس قدر کر دی گئی کہ نہیں ماننا ہے، آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹا موٹا قافلہ جو بن گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین کا، انہوں نے اپنی جان بچا کر حبشہ ہجرت کر لی، سب سے پہلے حبشہ ہجرت کی کہ چلو وہاں چلے جاتے ہیں، کفار کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا لیکن کفار اتنے ہٹ درم تھے اور اتنے سخت دل تھے کہ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ان کو ہمارے پاس حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو، ارے بھائی اب تمہارا وطن چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اپنی الگ زندگی بسانا چاہتے ہیں، اپنے آزاد نظریات میں رہنا چاہتے ہیں، آج یورپ اور امریکہ اسی کی بات کرتا ہے نا، تو اسلام بھی اسی کی بات کر رہا تھا کہ آزاد ہم رہنا چاہتے ہیں، جو ہمارا نظریہ اور کانسیپٹ ہے اس پر ہم اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی زندگی پر لانا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے کیا غرض۔ لیکن کفار و مشرکین نے یہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیا، حبشہ کے حاکم کو بار بار خطوط لکھے اور کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہتے ہیں۔ حال یہاں تک ہو گیا کہ جب وہ بات مکمل ہوئی تو اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس شہر مکہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور اس مکہ کے اندر ایسی ایسی حالتیں پیدا ہوئی ہے، اور حضور نے رحمت کی وہ بے حد بے نظیر اور بے مثال تاریخ رقم کی ہے جو آج تک تاریخ میں نہ کسی نبی کے لیے پیش کی جا سکتی ہے، جب نبی کے لیے نہیں پیش کی جا سکتی تو کس کے لیے پیش کی جائے گی، کہ جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ اور یہ غیرت مند صحابہ جب ان کے اپنے رشتہ دار انہیں تانا دیا کرتے تھے کہ اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ناک تلے چڑے چبوا دیں گے، اب دیکھو تمہارے نبی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کیا یہ واقعہ نہیں موجود ہے مکہ میں جب آقا کعبے میں سجدہ کر رہے تھے، سیدہ زہرا نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جو روایت ہے کہ آپ کے گردن کے اوپر معاذ اللہ اونٹ کی وجڑی لا کر رکھ دی گئی تھی، اونٹ کی وجڑی لا کر رکھ دی گئی تھی، سیدہ زہرا نے اس کو ہٹایا، یہ روایت سیدہ زہرا سے بھی ہے، اور کہا کہ کیوں تم یہ ظلم کرنا چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے مارا گیا، لیکن حضور نے اس کا جواب نفرت سے نہیں دیا۔ یہ ایک دن کی بات ہوتی تو آپ کہتے چلو برداشت کر لیا ہے، دو دن کی بات ہوتی تو آپ کہتے چلو برداشت کر لیا ہے، تین دن کی بات ہوتی آپ کہتے برداشت کر لیا ہے، سال کی بات ہوتی، سال کہتے جس کو ہے، صبح سے لے کر شام تک جس کو لوگ گالیاں دے رہے ہوں، صبح سے لے کر شام تک جن کی جان پر لوگ پڑے ہوئے ہوں، ایک سال نہیں 13 سال، ایک سال نہیں، یہ ظلم و ستم 13 سال تک سرکار اور سرکار کے غلاموں پر چلا۔ فاروق اعظم کی سیرت میں، تاریخ میں اور آپ کے فضائل و مناقب میں یہ بات موجود ہے، سید الشہداء کے فضائل و مناقب میں یہ بات موجود ہے، آپ نے اکثر حضور سے کہا حضور اجازت دے دیجئے اسی مکہ کے اندر ہم ان کفار کی قبریں بناتے ہیں، حضور فرما نہیں نہیں کچھ نہ کرنا، کچھ نہ کرنا۔ میں پوچھتا ہوں اسلام اگر تلوار سے پھینکا ہے پھیلا ہے تو وہ تو اپنے رشتہ دار تھے، حضرت عمر کے رشتہ داروں نے حضرت عمر کو تانا دیا، کہ تمہیں دیکھ لیں گے. حضرت عمر آگے بڑھنے سے پہلے نبی کے اتباع کے اتنے پابند تھے کہ رک جایا کرتے تھے, اور حضور سے کہتے یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان کو یہیں پر چیر کر رکھ دیتے ہیں ہم, ان کو یہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں. آقا نے فرمایا نہیں, رب کا حکم نہیں ہے. تو اسلام کسی حوس کی پیداوار نہیں ہے, اسلام کسی ذاتی رائے کی پیداوار نہیں ہے, اسلام رب کی جانب سے دیے ہوئے نظریے کی بات ہے. اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ذاتیات کو مجروح کیا جا رہا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار کزن رشتہ دار ان میں حسد زیادہ ہوتا ہے, اگر وہ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کی غربت کا آپ کو تانا دے, آپ کی بے وسی کا آپ کو تانا دے, آپ کی بچی کا آپ کو تانا دے, آپ سے سوشل بائیکاٹ کر کے آپ کو تانا دے, آپ اس کو چھوڑیں گے؟ یہی اس سے کٹھن مراحل جو تھے وہ صحابہ اکرام کے سامنے تھے, لیکن انہوں نے حضور کی اتباع کا حق ادا کیا ہے اور اس کی طرف ہاتھ کیا نظر بھی نہیں اٹھائی جب حضور نے فرمایا کہ کچھ کہنا نہیں ہے, کچھ کہنا نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ 13 سال کا عرصہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں, اسی کو اگر کریں تو کئی دن تقریریں چل سکتی ہیں کہ جو ظلم و ستم ہوا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیدنا عمر خود فرماتے ہیں, فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خباب بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں اپنے قمیض کو اتار کر, تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان کی پیٹھ کے اوپر بڑے گہرے زخم کے نشان دیکھے, جلے ہوئے زخم کے. یوں لگتا تھا کہ پیٹھ کی چمڑی کسی نے تبدیل کر دی ہے. حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے پوچھا خباب یہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں ایمان لایا نا امیر المومنین, جب میں ایمان لے آیا تو میرے ماننے والوں نے میرے قریبی لوگوں نے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے ہیں, دہتے ہوئے انگارے. ارے اگر اس نے اللہ کہہ دیا تو چھوڑ دو اس کو, اس کا اپنا نظریہ ہے, تو میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. کہ دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے اور اس پر مجھے لٹا دیا گیا. ماچس کی تیلی ہم جلا کر انگلی پر نہیں رکھ سکتے. حضرت خباب کہتے ہیں دہتے ہوئے شولے انگارے تھے, فرمایا میرے جسم کی چربی پگل پگل کر وہ انگارے ٹھنڈے ہو گئے, اور کہا میرے پیٹھ کا یہ حال ہے. فاروق اعظم گویا کہ جذبات میں آ کر رونے لگے اور آپ نے آپ کی پشت کو بوسا لیا کہ آپ کی عظمت کو میں سلام کہتا ہوں کہ ایک کلمہ احد کے لیے, ایک رب کی ذات کے لیے آپ نے کتنا صبر فرمایا ہے. تو یہ ظلم و ستم کی بات تھی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداؤں, سیدنا عامر بن فہیرہ, اسلام کے وہ عظیم لوگ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, ان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ صبر کی ایک لازوال تاریخ انہوں نے پیش کی ہے. کوئی آگے سے ہاتھ نہیں بڑھایا ہے, کسی کو مارا نہیں ہے. سیدنا بلال کو صرف جب مارا جاتا تھا اور یہی کہا جاتا تھا عہد کہنا چھوڑ دے, اے خدا کہنا چھوڑ دے, وہ کہتے یہ نہیں چھوڑ سکتا. مارا مار مار کے جب وہ بے ہوش ہو جاتے, یہاں تک کہ ایک دفعہ سرکار قریب سے گزرے اور ان کی زبان سے کلمہ سنا لا الہ الا اللہ, میرے آقا کا دل بھر آیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ آقا بلال کے درد میں دکھ رہے ہیں, صدیق اکبر گھر گئے, یہودی سے سودا کیا اور وہ مال دے کر حضرت بلال کو آزاد کروا دیا. لوگ کہنے لگے بلال کو آزاد کیا ابو بکر نے, شاید کوئی کام لے گا. اللہ نے فرمایا ابو بکر کے دل کو ہم جانتے ہیں, اللہ نے فرمایا ابو بکر کے دل کو ہم جانتے ہیں. اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے, صرف اس نے اللہ رب العالمین ہماری رضا کے لیے بات کی ہے. سورہ لیل کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی. تو یہ سارے مراحل ہیں میرے دوستو, سارے ادوار ہیں جس میں صحابہ کرام علی رضوان نے یہ ظلم و ستم کی زندگی گزاری. ابھی بس نہیں ہوا, 13 سال گزر گئے, 13 سال گزر گئے, مسلمانوں نے ہجرت کی اور ایک لمبا سفر طے کیا. اور ہجرت ایسے نہیں تھی, آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ کا بینک بیلنس ہے, آپ بنگلے کوٹھیوں میں مکانات خوبصورت مکانات میں رہنے والے ہیں, گاڑی بنگلہ آپ کے پاس ہے, آپ کے چھوٹے بچے زندگی کی وہ تمام عیش کی جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ گزار رہے ہیں. صحابہ کرام اس سے بہترین زندگی گزار رہے تھے. حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھیں, جب کہا گیا میرے آقا نے ہجرت کرو تو جو پراپرٹیاں بنائی تھی, اس کو ذرا اس پر سوچئے گا, جو کاروبار بنایا تھا, جو دھن دولت تھا سب چھوڑ دیا اور چلے مکہ کی طرف. وہ صحابہ جن کے ماتحت کئی کئی 100 غلام کام کرتے تھے, آج مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے. لیکن آگے سے انصار نے وہ اخوت کا جذبہ دکھایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس کے دل میں انصار کی محبت نہیں وہ منافق ہے. انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہ بھائی آئے ہیں تو پھر آپ اشار بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, کہ جس کے 2 مکان تھے ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا.
جس کی دو بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا، جس کے پاس اگر خوراک کے لیے زیادہ انتظام تھا آپ اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا، ایسی اخوت اور ایسی مساوت کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی. اب مسلمان ہجرت کر کے تو آ گئے، کون مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں؟ جن کا بہترین کاروبار تھا، جو بڑے عیش و عشرت کی زندگی بظاہر گزار رہے تھے، وقتی تنگی کے باوجود ان کا سارا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جب سب چیز اللہ کے نام پر انہوں نے چھوڑ دی، تنہا آئے تو ان کے ایمان پر شک کرنا کہ وہ لالچ میں آئے، لالچ میں آنا ہوتا تو مکہ کو چھوڑتے ہی نہیں. صدیق اکبر کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا، سیدنا عمر تو سفارت کے منصب پر تھے، سیدنا عمر سفارت کے منصب پر تھے قریش میں، جب مسلمان ہوئے آپ کے پاس مال دولت بہت تھا. سیدنا عثمان غنی تو ان کو غنی کا لقب اس لیے دیا گیا ہے کہ بڑے بڑے مشرکین قریش کے بڑے بڑے امیر آپ سے قرضہ لے کے کاروبار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے صرف اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب چیز مکہ کے اندر چھوڑ دی. لہذا ان کے ایمان پر شک کرنا اور یہ بکواس کرنا کہ حضور کے صرف تین صحابہ مسلمان تھے باقی سب کافر تھے، یہ کہنے والا خود دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسے اہل بیت کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ اہل بیت کی محبت نہیں، وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. اس لیے کہ جو حضور علیہ السلام اہل بیت کے اندر جہاں حضور کی اولاد ہے وہاں حضور کے صحابہ بھی ہیں، کیونکہ اہل کا لفظ جو ہے وہ آپ کے ہر متبع کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ نفرت رکھنا دراصل دین کو کمزور کرنا ہے. ان صحابہ کی بے نظیر بے مثالی قربانی آپ دیکھیں، سب چیز اپنی تمام چیزیں مکہ میں چھوڑ کر تنے تنہا ایک جوڑے کپڑے کے اندر وہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں صرف ایسے نہیں، وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جو جان کے دشمن ہیں، راستے میں وہ مار بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک صحابی کی شان اور عظمت تو یہ تھی کہ ان کے پاس مال و اسباب بہت تھا اور وہ شدید بیمار تھے. اللہ اکبر، جب لوگ جانے لگے تو کہا مجھے چھوڑ کر جاؤ گے، مجھے چھوڑ کر جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ. روایت میں آتا ہے کہ ان کو ان کے بستر پر رکھ کر اور ان کا جو بستر تھا اس کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا، اور جب لایا گیا تو ان کا جسم جو تھا وہ نکاہت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ بڑا سخت ہونے لگا، اور عین نزا کا وقت آپ پر طاری ہونے لگا. اب لوگ ڈر گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، فرمایا نہیں نہیں مجھے رکھنا نہیں، میں ہجرت کروں گا. اب جب راستے میں طبیعت خراب ہو گئی تو کہا چلو اگر میں نہ پہنچ سکا تو میرا منہ مدینے کی طرف کر دینا، اور انہوں نے منہ مدینے کی طرف کیا اور ان کے جسم سے گویا کہ روح نے پرواز کیا ہے. تو صحابہ اکرام نے اس اخلاص کے ساتھ، اس للہیت کے ساتھ، ایک مریض آدمی اس کے جسم میں درد ہوگا، اسے زخم کی تکلیف ہوگی، اسے مرض کا احساس تک نہیں رہا، یہ کیا چیز تھی؟ یہ خدا کی رضا تھی. تو صحابہ اکرام پر اعتراض کرنا اپنے آپ کو گویا کہ خدا کی بارگاہ میں ذلیل اور خوار بنانا ہے، اور اپنے آپ کو دار اسلام سے باہر کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی گستاخی سے محفوظ فرمائے. حضرت اکرامی اب دیکھیے، ہجرت ہو گئی، مسلمان پہنچ گئے، اب تو بھائی سب چھوڑ کر چلے گئے نا، اب تو خاموش ہو جاؤ. نہیں، تاریخ موجود ہے، یہ دھمکی کے خط لکھتے تھے حضور کو. قریش نے فوراً دھمکی کے خط لکھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کیا تم ہمارے چنگل سے نکل گئے؟ نہیں نکل گئے، ہم وہیں پر آ کر تمہیں ماریں گے. اب اس قسم کے خط آنا شروع ہو گئے، اور کہا گیا کہ ہم وہاں پر آئیں گے اور ہمارے وہاں پر دوست موجود ہیں. اشارہ یہودیوں کی طرف تھا اور منافقین کی طرف تھا کہ وہ ہمارے دوست موجود ہیں، وہ تمہیں نہیں تمہارے بچوں کو بھی ذبح کریں گے، اور تمہاری بیویوں کی بھی ساتھ وہ سلوک کریں گے جو لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس قسم کے خطوط رسول اللہ کو بھیجے گئے، یعنی سارے معاملہ. حضور نے جو ہجرت کیا، سرکار نے خود فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا، فرمایا ہجرت اس لیے کر رہے ہیں میرے صحابہ کہ جو آیات اتر رہی ہے اب ہم منبر واس کو سنبھالیں گے، تاکہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دین سے آگاہی دلائیں گے. سرکار کا مقصد تلوار اٹھانا نہ تھا، سرکار کا مقصد قتال نہ تھا، سرکار کا مقصد کسی کو مارنا نہ تھا. ہجرت حضور نے صرف اس لیے کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون کا سانس لے کر جو قرآن اتر چکا ہے وہ امت کو سکھایا جائے، جو دین اتر چکا ہے اس کی تربیت کی جائے. مکہ میں تو پانچ بندے کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اتنا سوشل بائیکاٹ کیا، پانچ بندے بیٹھے تو ہلا گلا کر دیتے تھے، جہاں حضور جائیں تو پیچھے جناب بچے اور اوباری قسم کے لوگ گویا کہ آوازیں معاذ اللہ کسا کرتے تھے. تو مکہ کے اندر تو ایسا ماحول ملا ہی نہیں ہے، تو حضور چاہ رہے تھے کہ قرآنی جو آیات اتر گئی ہے توحید سے متعلق، دین کے احکام سے متعلق، لہذا مدینے پہنچنے کا سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ منبر واعظ و نصیحت کو سنبھالنا ہے، تبلیغ کے سلسلے کو شروع کرنا ہے، صحابہ اکرام کو اس تعلیم کو دے کر مزید نظریاتی بنانا ہے. لیکن ان ظالموں نے آقا کو اور ان کے غلاموں کو مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا. دھمکی کے خط بھیجے گئے، واپس لوٹ کر آ جاؤ، جہاں چلے گئے وہاں پر بھی تمہاری خیر نہیں، وہاں پہنچ کر تمہیں مارا جائے گا، ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، یہ انتہا نہیں ہے؟ 13 سال ظلم ستم، یہ انتہا نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں مستشرقین سے، مجھے یہ بتائیے کہ میرے آقا کی جوان بیٹی سیدہ زینب بھی اس وقت مکہ کے اندر ہے، اس کا درد بھی حضور کے سینے پر ہے، کچھ کے بچے وہاں پر ہے تو بیوی یہاں پر ہے، بچے یہاں پر ہے تو بیوی وہاں پر ہے، اب وہ پہنچے گی کیسی، آئے گی کیسی؟ آپ نے ہندوستان سے تو ہجرت کی ہے، اس وقت سکھوں نے جو معاذ اللہ مسلمانوں کے ساتھ حال کیا اور سکھوں نے جو ہجرت کر کے مسلمان یہاں پر آ رہے تھے ان کے ساتھ جو ٹرین روک کر جو قتل و غارت کی ہے، اس سے زیادہ بھیانک فضا ہجرت کی وہ بنی تھی جو صحابہ کرام نے اپنی جان بچا کر مدینہ منورہ کی طرف آئے. اور میرے آقا نے اس لیے جلدی فرمائی، اس لیے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پال کر اسلام کا ایک مضبوط سپاہی بنایا ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، انہیں جلدی جلدی کسی محفوظ جگہ پر بھیج دیا جائے تاکہ آنے والے وقت پر یہ اسلام کی شمع کو مزید روشن کر سکے. تو سرکار آخری وقت تک رکھے رہے، سرکار سب سے آخر میں نکلے ہیں، سرکار آخری وقت تک رکھے رہے اور پہلے سارے صحابہ کو بھیجتے رہے کہ تم جاؤ. سرکار نے اپنے جوہرے اور مادن اسلام کے ہر جوہر اور نگینے کی حفاظت فرمائی اور ہر ایک کو مشورہ دیا کہ تم نکلو، یہاں تک کہ حضرت عمر کو کہا کہ تم بھی جاؤ، تم میرا انتظار نہیں کرو، تم بھی جاؤ. حضرت عمر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے اور سرکار آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی. آپ دیکھیں صرف یہ صبر ہے، اس میں انتقام کہیں نہیں ہے، انتقام کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی لہجہ نہیں ہے، بس یہی کہا جا رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا جب حکم ہوگا ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے اور یہ دھاندلیوں کا سلسلہ شروع رہا، اب تو اور بات، یعنی اب تو مشرکین نے سمجھا کہ مسلمان بڑا ایک ترنے والا ہے، جب چاہیں ہم مسلمان کو گویا کہ ہضم کر لیں، جب چاہیں ہم مسلمان کے ساتھ جو جائیں کر لیں. بچوں کی دھمکیاں دی گئی، اب یہ بات انتہا کو پہنچ چکی تھی، ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف سے تانا دینے والے، مجھے بتائیں کیا مسلمان اس وقت تلوار نہ اٹھاتے اور مشرکین کا صدمہ سہ سہ کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے؟ آپ کی خوشی تو اس میں تھی نا، لیکن نہیں، اسلام اللہ رب العالمین کا بیان کردہ اور اس کا نازل کردہ مذہب ہے، اس لیے ایک حد تک صبر کی بات تھی. صحابہ کرام نے اپنے نبی کی اتباع میں صبر میں جب ہر کامیابی کو عبور کر دیا تو رب کریم نے فرمایا بس اب تمہارا صبر کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، اب بہت ہو چکا، کفر نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آیت نازل ہو گئی سورہ حج میں، اللہ رب العالمین آیت نمبر 40 کے اندر اس کا ذکر فرما رہا ہے، 39 اور 40 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اذن دے دیا گیا جہاد کا. اللہ فرماتا ہے اذن دے دیا گیا جہاد کا ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی رہی ہے، ان مظلوموں کو جہاد کا اذن دے دیا گیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان بچاروں کو اور ان مظلوموں کو اب کہا جا رہا ہے کہ تلوار اٹھاؤ جن کو ان کے گھروں سے بغیر کسی حق کے، نہ حق ان کو نکال دیا گیا. اللہ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف ان کا یہ قصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، کہ یہ کوئی قصور ہے کہ جس کی بنا پر ان کو نکال دیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بس محبوب اب تلوار اٹھائی جائے اور اب جہاد کیا جائے، اب گویا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کا حکم صبر کا تھا تو صبر کی انتہا کر کے دکھائی، اور جب بات ہوئی کہ مقابلہ کریں، دفاع کریں، ورنہ یہ آپ کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے، تو لہذا جہاد جو ہے حضور نے اقدام قتل نہیں فرمایا، حضور نے پہل نہیں فرمائی، حضور نے تلوار اٹھانے میں تقدم نہیں کیا، حضور نے دین کو تلاش نہیں پھیلایا، بلکہ اب وہ لوگ جو اپنا کاروبار، اپنا تن من دھن سب مکے میں چھوڑ کر آئے تھے وہ تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حضور کی رحمت سے مسلمان ہوئے تھے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ حضرت ابو بکر کو کس نے مسلمان کیا تھا؟ تلوار نے کیا تھا. حضرت عمر کو تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ حضرت عثمان کو تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ حضرت علی کو تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ میں کہتا ہوں بدر میں جو غیور اترے ہیں وہ وہی تو تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے. بدر میں جنہوں نے کفر کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے وہ کون تھے؟ ان میں انصار تو بہت کم تھے، سارے مہاجر تھے، اور وہ مہاجر تھے جبکہ جہاد فرض ہوا ہی نہیں تھا. پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو تیار کیا تھا وہ آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت تھی، جس کو قرآن نے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کے بندوں پر اللہ نے بڑا کرم فرما دیا ہے کہ محبوب تجھے ان کے لیے شفیق اور مہربان بنا دیا ہے. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے تو یہ تو اسلام کی پہلی ٹیم جو تیار ہوئی اس میں تلوار کا کوئی دخل نہیں ہے. جو مہاجرین جس کو قرآن کہتا ہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ساری امت میں سب سے برگزیدہ طبقہ جو ہے وہ مہاجرین کا ہے. وہ کس کا ہے؟ مہاجرین کا طبقہ ہے. لیکن یہ مہاجرین کا طبقہ جو امت کی بنیاد ہے، اساس ہے، کسوٹی ہے، اگر ان سے جو نہ جڑ سکا وہ مومن نہیں ہے، تو اصل کریم جو تیار ہوئی ہے وہ تلوار سے نہیں تیار ہوئی ہے، حضور کی محبت سے تیار ہوئی ہے. پہلے کچھ لوگوں کو مجبور کر کے آپ اپنے مشن میں لیا ہے، پھر ان کو عاشق بنائے، پھر وہ آگے کام کریں تو کام یوں ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر جیسا شخص جو حضور کو قتل کرنے آ رہا ہے، حضور کے لیے تلوار لے کر آ رہا ہے، اور ان صحابہ میں اکثر وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت کو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی میں اگر محبت کسی ذات سے کی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کے بعد اس کے رسول کی ذات ہے. تو حضرت فاروق اعظم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا، کیونکہ میں پہلے پھر عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اپنے مشن کو پھیلانا چاہتا تلوار پر تیار کر کے پھر ان کے جیب میں مال ڈالا جاتا تو وہ خود اپنے ہو جاتے، لیکن نہیں، حضور نے تلوار نہیں، وہ اڑیل قوم کو حضور نے اپنے اخلاق سے مسخر کیا ہے. 13 سال کی انگنت گویا کہ ہلاک کرنے کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس دین پاک کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے مختلف گروہ بنائے، اور عرب کے قبیلی قریبی جو علاقے ہیں اس کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سرایا کے طور پر صحابہ کے وفد بھیجنا شروع کر دیے. یہ میرے آقا کی سیاست اسلامیہ کا پہلا نقطہ تھا کہ دیکھو اگر قریش کو روکنا ہے تو قریش کو اپنی طاقت بتانی ہوگی، قریش کو بتانا ہوگا کہ ہم تنہا نہیں ہیں، لوگ ہماری سنتے ہیں. اس لیے حضور نے سب سے پہلے میثاق مدینہ مرتب فرمایا، حضور نے مدینہ میں رہنے والے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد 32 سے زیادہ آئینی اہداف تیار کیے گئے، اور جس کے اندر مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے، قریش کے شکنجے سے مدینے کو بچانے کے لیے حضور نے جب حکمت عملی بیان فرمائی تو رب کی مدد تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے وہ امتیازی جوہر رکھا تھا جس کی بنا پر سارے مدینے کے لوگوں نے بالاتفاق سارے قبائل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قائد منتخب کر لیا. میثاق مدینہ کو حضور نے مرتب کر کے ایک وطن کی بنیاد ڈالی. اس وطن کو محفوظ کرنے کے لیے سفارتی کام بڑھائے تاکہ اس کی ہمدردیاں بڑھے، تاکہ لوگ کہیں اس پر حملہ آور نہ ہو جائے. اس میں بنیادی بات میں عرض کر دوں وہ یہ کہ قریش کا ڈر مدینے والے، حضور جب مدینے آ گئے تو اب قریش سے زیادہ ان لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ قریش کے اندر مدینے میں جو کچھ لوگ رہ رہے ہیں یہ قریش سے مرعوب تھے، اور مدینے کے قریب جو عربی قبائل ہیں وہ بھی قریش کا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ قریش جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے، اور بڑے ڈھیٹ اور جنگجو تھے، اس لیے عرب کے قبائل کو صرف وہ اشارہ کرتے تو سب مدینے کے اوپر آ جاتے، اس لیے کہ اس وقت حضور کا حامی کوئی نہیں تھا وہاں پر. عرب کے جتنے قبیلے تھے وہ قریش سے متاثر تھے، اور اندر جو مدینے کے اندر یہودی تھے وہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عناد رکھتے تھے، اور دیگر جو لوگ تھے وہ قریش سے ڈرتے تھے. تو ضرورت اس عمر کی تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت، سرکار نے سب سے پہلے اپنا اعتماد ان کے درمیان بحال کیا، اور میثاق مدینہ کو مرتب کر کے ایک قائدانہ فاتحانہ حیثیت سے حضور نے پورے مدینے کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد اپنے غیرت مند صحابہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ غیور صحابہ کو سرکار نے وفد بنا کر مختلف عرب ممالک کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجنا شروع کیا. اب یہ آہستہ آہستہ جب یہ سارا سلسلہ گرد و نواح کے اندر ہونا شروع ہو گیا، اللہ اکبر، تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک تو ڈر جو کفار کا تھا وہ نفسیاتی تھا کہ کافر ہمیں بہت نرم سمجھتا ہے، کافر ہمیں بہت نرم سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تر نبالا ہے کہ ہم اس کو گویا کہ ہضم کر جائیں گے. اور دوسرا جو نفسیاتی ڈر تھا مسلمانوں کے دماغ پر وہ یہ کہ کبھی بھی وہ رات کے وقت آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اب یہ ساری صورتحال پھیل گئی تھی، اب مجھے بتائیے کہ اس میں مسلمان اپنے بیوی اپنے بچے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا مسلمان اس وقت تلوار اٹھا کر اپنی حفاظت نہ کرتے؟ یہ تلوار مسلمانوں نے کسی کو مارنے کے لیے نہیں اٹھائی، مسلمانوں نے یہ تلوار جو اٹھائی ہے اپنے آپ کے دفاع کے لیے اٹھائی ہے. اور ہر منصف مزاج شخص یہاں پر اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جو یہاں پر تلوار اٹھائی ہے یہ تلوار اٹھانا کسی کو قتل کرنا نہیں تھا، اگلے کو بتانا تھا کہ ہماری طرف بڑھنا نہیں، ہماری طرف آنا نہیں، ورنہ ہم تیرا مقابلہ کریں گے اور تجھے داخل ہونے نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی میرے دوستو جنگ کے حوالے سے اور ان معاملات کی جہاد کے حوالے سے اس کی فرضیت کے حوالے سے یہ محض دفاع کے طور پر تھی. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قوم نے تم پر شدید ظلم کر دیا ہے، لہذا آپ تم اپنے نظریات کو آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھاتے ہوئے اس چیز کی تم مکمل حفاظت کرو کہ دین جو ہے وہ یہی غالب آئے گا اور دین جو ہے وہ یہی رائج رہے گا. اور رہا جہاد تلوار اٹھانا، یہ کسی دین کے اندر منع نہیں رہا. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں، حضرت سلیمان کو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں. ان کی خود کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے ساتھ جہاد کیا ہے. تو یہ حضور کے اوپر اور اسلام کے اوپر صرف بلیم کرنا اور الزام لگانا کہ جناب مسلمانوں نے ہی تلوار اٹھا کر یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، تلوار اٹھانے کے مقصد کو دیکھا جاتا ہے کہ تلوار اٹھائی کیوں کی گئی ہے، کسی سے چھیننے کے لیے یا اپنے حق کو بچانے کے لیے، کسی کی جان لینے کے لیے یا کسی کی جان بچانے کے لیے. تو اسلام نے جو تلوار اٹھائی ہے یہ کسی کی جان لینے کے لیے نہیں اٹھائی ہے بلکہ جان بچانے کے لیے اٹھائی ہے. اور یہ ہمیشہ دفاع کے لیے، دفاع کے طور پر میرے دوستو یہ ہمیشہ قوتوں کے اندر رہا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں یہ ساری چیزیں رائج رہی ہے. تو اسلام نے جو نظریہ پیش کیا یہ اچھوت مسئلہ نہیں تھا تلوار اٹھانے کے حوالے سے، بلکہ یہ ہمیشہ تھا، یہ انصاف کے لیے اٹھائی گئی ہے، ظلم کے لیے نہیں اٹھائی گئی. تلوار اگر اس لیے اٹھائی جائے کہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور جو ڈاکہ ڈال رہا ہے اس کو آپ نہ روک سکے تو یہ بھی ظلم ہے. جس طرح ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے، اور آپ کے پاس اگر اختیار اور قوت ہے اور اگر آپ اس ڈکیت ڈاکو ظالم کو نہ روکے تو یہ بھی ظلم ہے. تو اسلام نے ظلم نہیں کیا، انصاف کیا کہ جو ڈاکہ زن تھا اس سے لوگوں کے حق کو محفوظ کیا ہے، جو ظالم اور جابر تھے ان کے حق کو، ان کے حق اور ان کے ظلم سے اور ان کی بربریت سے دیگر لوگوں کو بچانے کے تحفظ دینے کے تلوار اٹھائی ہے، جو سراسر ایک انصاف کا طریقہ ہے، سراسر جو ہے کہ وہ دفاع کا طریقہ ہے. میرے دوستو تلوار کی اس بات کو واضح کرنے کے بعد اب میں آخر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، پھر میں بدر پر چند باتیں دو تین جملے آخر میں عرض کروں گا اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. پرانی تقریر میں نے بدر پر تفصیلی کی ہے، لیکن جہاد کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری تھا کہ یہاں پر یہ تمام چیزیں گویا کہ خراب کی جاتی ہے اور یہاں پر یہ باتیں کی جاتی ہے کہ جناب اسلام نے تو تلوار اٹھا کر یہ ساری باتیں کی ہے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے اور سراسر بکواس. گزر گیا، میں عرض کر رہا تھا، آخری جملے پیش کرتا ہوں، 13 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد ہجرت کی رات گزر گئی. ہجرت کے بعد بھی جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو پریشان کیا تو جہاد کا حکم اتر گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں مستشرقین اور گورے جہاد کو منع کرنے والے، وہ اگر دیکھیں میرے آقا نے تو تقریباً 13 سال 14 سال 15 سال اس چیز کو برداشت کیا، اور اتنا برداشت کیا جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو یہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ہمارے نزدیک نبی کا تلوار اٹھانا کبھی خلاف ہے نہیں، ان کے نزدیک معیوب ہے، ان کے نزدیک معیوب ہے، لیکن یقیناً یہ کسی دین کی پاسداری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں تھوتھو کر رہی ہے. آج پوری دنیا امریکہ کو تھوتھو کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے کوئی کام انصاف سے نہیں کیا ہے، کوئی کام انصاف سے نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں موجود ہے کہ آپ نے صرف 3 سال یا 3.25 سال تبلیغ کی ہے. کتنی؟ 3 سال یا 3.25 سال تبلیغ کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال تبلیغ کی ہے. کتنی؟ 23 سال تبلیغ کی ہے. میرے آقا کے نواسے بھی اسی تبلیغ میں شہید ہوئے ہیں، میرے آقا کی اولاد بھی اسی تبلیغ میں شہید ہوئی ہے. میرے آقا کے قریبی غلام بھی اسی تبلیغ میں شہید ہوئے ہیں. یہ قربانیوں کا سلسلہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مرحمت فرمایا ہے. اللہ کی گرامی, آپ دیکھیے کہ صرف پونے تین سال بنو اسرائیل کو آپ نے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی ہے, اور جب وہ راستے پر نہیں آئے اور جب وہ تیار نہیں ہوئے تو لوکا انجیل کی باب نمبر 12 آیت نمبر 51-53 پر یہ روایت موجود ہے کہ وہ آپ نے برملا اس بات کا اظہار فرمایا کہ جناب اب تم ایک کام کرو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اب کوئی صلح نہیں, اب کوئی بات نہیں, اب کوئی امن پسندی نہیں, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے کے لیے آیا ہوں؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, لوکا انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 51 کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین پر اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں, بلکہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں جدائی کرانے کے لیے آیا ہوں. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ پر بھی الزام لگایا نا. پھر اب آگے کہتے ہیں, آج کے بعد ایک گھر میں 5 آدمی ہوں گے جن میں باہم اختلاف ہوگا, 3-2 کے خلاف ہوں گے, 2-3 کے خلاف ہوں گے, باپ بیٹے کے خلاف ہوگا, بیٹا باپ کے خلاف ہوگا, ماں بیٹی کے خلاف ہوگی, بیٹی اپنی ماں کے خلاف ہوگی, ساس بہو کے خلاف ہوگی اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوگی. یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے جو انجیل کے اندر موجود ہے. یعنی بنی اسرائیل سے آپ اس قدر بدزن ہوئے کہ آپ نے یہ دعائے ضرر دی ان کو, یہ ان کو دعائے ضرر جو دی ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے اور فرشتوں نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہمیں پہاڑوں کو ملا دیں, سرکار نے فرمایا نہیں نہیں, میں ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کرتا, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی پشتوں میں میرے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی اور اسی لقاء کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, لوگوں تمہارے جیب میں کچھ ہے؟ کہ نہیں ہے. فرمایا جیب میں نہیں ہے تو پوشاک کو بیچو, اپنے گھر کے مہنگے سامان کو بیچو, اپنے گھر کے مہنگے اسباب کو بیچو. کیوں؟ فرمایا تلوار خریدو. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا بائبل میں تلوار خریدو اور تلوار خرید کر ان کے ساتھ جہاد کرو. فرمایا تلوار خرید کر اس کے ساتھ جہاد کرو. آپ نے فرمایا میری توجہ, میری دعا, میری رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے ہاتھوں میں تلوار لیتا ہے اور اپنی مہنگی چیز بیچ کر تلوار کو خریدتا ہے. اندازہ لگائیے, یہ تو صاف بات خود بائبل کے اندر موجود ہے. اب یہ کیا بات رہ جاتی ہے کہ اسلام کے اوپر بات کی جائے. میرے دوستو, آج بدر کا دن ہے. صحابہ کرام علی رضوان نے اسی بات پر دو جملے عرض کرتا ہوں کہ اسی بات پر جب اس صدمے کو ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا, سرکار نے فرمایا کہ بس اب ایسا کرو کہ قریش کو اب سبق سکھانا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلے اپنے صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے تجارت کے قافلے کو پکڑنے کے لیے, اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ محبوب, سورہ انفال کے اندر جب تو چلا تو ہم نے تجھے ان کا قافلہ تھوڑا سا دکھایا. یعنی جو ان کی اتنی لمبی فورس اور اتنی لمبی فوجیں تھی اس کو ہم نے تیرے سامنے تھوڑا کر دیا تاکہ تیرے صحابہ کے دل ڈر نہ جائیں کہ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں, اب کیا ہوگا, اور کفار کے سامنے تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا کہ کفار تمہیں زیادہ سمجھ کر بھاگ نہ جائے اور آج بچ نہ جائیں. ہم بھی چاہتے تھے کہ آج یہ بچے نہیں. اللہ نے خود فرمایا ہم نے ان کے لشکر کو تمہارے سامنے تھوڑا کر دیا تاکہ تم دل جم کر لڑو, اور تمہارے لشکر کو ان کے سامنے ہم نے تھوڑا کر دیا تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں, وہ سمجھے کہ ہاں یہ تو بہت تھوڑے ہیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے, اور وہ تمہارے سامنے آئے اور تم چلو کہ ارے یہ بہت تھوڑے ہیں, آج تو ان کو دفن کر کے رکھ دیں گے. بدر جس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا نزول فرمایا, اور خاص فرشتوں کا نزول تو بشارت کے لیے تھا لیکن خاص یہ اللہ کی مدد تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ پوری رات سرکار نے خشک درخت کے نیچے ہاتھ اٹھا کر گزار دی کہ یا اللہ آج یہ وہ دن ہے کہ آج اگر ان مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. میرے آقا علیہ السلام, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کبھی سجدے میں ہوتے تھے, کبھی قیام کی حالت میں ہوتے تھے, زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار انقلابی ذہن نہیں رکھتے تھے. یہ عاجزی جو رب کے حضور تھی صرف اس لیے تھی کہ مولا ایسی مدد فرما کہ یہ ظالموں سے ہماری جان چھوٹ جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے حکم کے بعد اگر تلوار اٹھائی ہے تو یہ دعا بتا رہی ہے کہ یہ اقدام اول نہیں ہے بلکہ یہ دفاع کے لیے تھا. اور جب سرکار نے اپنے چہرے سے ہاتھ پھیرا, بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر سے فرما آؤ عمر, میں تمہیں جنگ بدر جام بدر ہوگی کی لڑائی ہوگی اس زمین کی ذرا میں تمہیں سیر کراؤں. حضرت عمر کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ تھا, سرکار کے ہاتھ میں عصا تھا, سرکار نے ایک لمبی لائن کھینچی, اس لیے کہ صحابہ کا دل ابو جہل سے پریشان تھا, وہ بڑا شریر تھا, بڑا بدبخت تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا. سرکار نے سب سے پہلے ایک لائن کھینچی, فرما ہاذا مسرو ابا جہل, عمر گھبرانا نہیں, کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا, کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. دوسری لائن کھینچی, فرما ہاذا مسرو عتبہ, ہاذا مسرو فلا, ہاذا مسرو فلا, فرمایا فلا یہاں گر کر مرے گا, فلا یہاں گر کر مرے گا. حضرت عمر نے جا کر صحابہ کو بشارت دے دی, اب لڑو جیسا لڑنا ہے تم نے. رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا شیطان جو ہے ابو جہل وہ یہی گر کر مرے گا. اور حضرت عمر کہتے ہیں جنگ کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا, جب بدر کے میدان میں کفار کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, تو خود بخاری کے حدیث سے قسم اٹھا کر کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے نبی پاک کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, کہتے ہیں جس جگہ پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہ کافر جس کا نام لیا تھا وہ کافر وہی گر کر مرا ہے, بال برابر بھی فرق نہیں آیا, بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر ان کی طرف پھینکی, کنکریاں پھینکی, وہ کنکریاں ہی کیا تھی, وہ تو روب کا ایک سلسلہ تھا. کافروں کے چھکے چھوٹ گئے, ان کے حال خراب ہو گئے, اور قرآن نے اپنے محبوب کی ستائش بیان کی, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, محبوب وما رمیتا تو نے نہیں ماری, اذ رمیتا جبکہ تو نے ہی ماری تھی, ارے ولکن اللہ رما, مارنے والا تو اللہ تھا. یعنی حضور کا اخلاص ایسا تھا کہ آپ کے پھینکنے کو رب کریم نے اپنا پھینکنا فرمایا. یہاں سے بتانا یہ تھا کہ وما رمیتا یعنی خلق کے اعتبار سے نہ پھینکا, اذ رمیتا کسب کے اعتبار سے پھینکا. امام راضی نے لکھا کہ یہاں سے قاعدہ ثابت ہوتا ہے کہ فعل کو پیدا خدا کرتا ہے, بندہ اس کا کاسب ہوتا ہے. وما رمیتا, محبوب اس فعل کو پیدا کرنے والا تو نہیں, اذ رمیتا جبکہ اس کا کسب کرنے والا تو ہے. یعنی دونوں بات یہاں پر تھی, وما رمیتا تو نے نہیں پھینکا, اذ رمیتا جبکہ تو نے پھینکا, ولکن اللہ رما, یہ پھینکنے والا تھا اللہ رب العالمین تھا. اور آپ نے دیکھا کہ 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا جس میں تقریباً 313 بعد روایت 317 صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے بدر کے اندر اپنے خون سے وہ تاثیر پیش کر دی کہ کفر کے دانت کھٹے ہو گئے. اور آج جو مکہ آپ جاتے ہیں نا اور کعبے کو چومتے ہیں تو ان صحابہ کے لیے ایک نفری طواف کر لیا کریں کہ آج جو آپ کو آزادی ملی ہے یہ بدر کے ان صحابہ کی وجہ سے ملی ہے. آج جو یہ حبیبیہ مسجد میں آپ بیٹھ کر آقا کا ذکر سن رہے ہیں یہ اصحاب بدر کی کرامت ہے. اگر وہ جرت و بہادری کے ساتھ اس وقت میدان جنگ میں نہ ڈٹ جاتے تو آج نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. اور اخلاص کے ساتھ وہ ڈٹے, وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے, اور پھر بھی پھر گئے اور لڑ گئے تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا کہ محبوب یہ تو میری رضا کے لیے ایسے کوشا رہتے ہیں کہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. بخاری کتاب المغازی, جامع ترمذی, دارمی, مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. بخاری کتاب المغازی کے اندر 3762 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے ارشاد فرمایا لأہل بدر, اہل بدر کے لیے, لعل اللہ تلا الى اہل بدر, کہ اللہ نے ابھی مجھے اس بات کی خبر دی ہے. فقال, کہ محبوب تو کہہ دے, اے ملو ما شئتم, کہ بدریو اب جو تمہارا جی چاہے تم کرتے رہو. تم نے وہ رضا اور وفا کی وہ نظیر پیش کر دی ہے, اب پوری زندگی فرمایا اے ملو ما شئتم, جو تم چاہو کرتے رہو. فقط وجبت لکم الجنہ, ہم نے تم پر جنت ہر صورت میں واجب کر دی ہے, ہم نے جنت تم پر ہر صورت میں واجب کر دی ہے. او قد غفرت لکم, یعنی ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ بدری صحابہ ہے جس میں پہلا نام صدیق اکبر کا آتا ہے, دوسرا نام سیدنا عمر کا آتا ہے, اور حکمن تیسرا نام کیونکہ سرکار نے شامل کر دیا مال غنیمت میں, حضرت عثمان غنی کا آتا ہے, حضرت علی کا آتا ہے, اور شہید ہونے والوں میں وہ نام جس کو تاریخ کی کتاب میں ہمیشہ مزین کر کے رکھا اور اپنے سینے پر درج کر کے رکھا. علماء نے لکھا یہ وہ نام ہے کہ جب اصحاب کاف کا نام لکھا جائے اور طوفان سمندر کے اندر آ چکا ہو اور جس کشتی میں وہ نام والا تعویذ رکھ دیا جائے تو وہ سمندر کا طوفان اس کشتی کو ساحل پر پہنچنے سے نہیں روکتا. گھر میں آگ نہیں لگتی, فساد نہیں ہوتا, مال ضائع نہیں ہوتا. یہ اصحاب کاف ہے, بدری اصحاب کاف نہیں, اصحاب محمد ہیں. لاکھوں کہف میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اور لاکھوں اصحاب کہف مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
حضرت گرامی یہ شان ہے, میں حصول برکت کے لیے ان کا نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت مستعد ہو کر ان کا نام سنیے. ان کے نام سننے سے مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ جن کے جس نے ان کا نام ایمان کے ساتھ سن لیا انشاءاللہ وہ ایمان لے کر جائے گا. یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ آج اسلام کی نبض, جو ہماری اسلام کی نبض میں جو حرارت موجود ہے, دراصل اسلام کی شمع کے اندر ان شہداء کا خون موجود ہے کہ جنہوں نے بدر کے اندر اپنی جان نثاری اور اپنی جان دے کر اسلام کو بلند کیا اور قیامت تک کے لیے پرچمائے کلمہ توحید کو بلند رکھا ہے. اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ 11 افراد شہید ہوئے. ابن کثیر کہتے ہیں بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 شہید ہوئے, بعض روایت میں آتا ہے کہ 14 شہید ہوئے, لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جمہور علماء مغازی جو جہاد اور مغازی کے علوم کو مرتب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ترجیح قول اس میں ہے کہ وہ 14 افراد تھے. کتنے؟ جس میں فرمایا گیا کہ 6 مہاجر تھے, 6 اور 8 انصار تھے, یہ 11 کا قول کرنے والے, اور فرمایا کہ 14 تھے جس میں اکثریت جو تھی مہاجر صحابہ کی تھی, جس میں سب سے پہلے جو شہید ہونے والے ہیں حضور کے چچا حارث جو اسلام نہیں لائے, حارث اسلام نہیں لائے, جن کے بیٹے کا واقعہ سفیان آپ نے سنا جو غزوہ حنین میں جنہوں نے حضور کے پاؤں چومے تھے, یہ انہی کے بھائی عبیدہ بن حارث کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں. حارث مکی ہیں, ہاشمی ہیں, قریشی ہیں, مہاجر ہیں, انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. دوسرے فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی, سعد بن وقاص کے بھائی جن کی عمر صرف 16 سال تھی. سعد بن وقاص ان کی قبر پر رویا کرتے تھے, بھائی میں نے بھی بڑی نیکیاں کی ہیں لیکن جو تیری بدر کی نیکی ہے اس نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 16 سال عمر تھی. حضرت عمیر بن ابی وقاص, سعد بن وقاص کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص جنہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کے بڑے چاہنے والے تھے, لیکن جب ماں نے کہا کہ رسول کو چھوڑ دے اور ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, سعد بن وقاص کہتے 3 دن گزر گیا, ماں مرنے کے قریب آ گئی اور لوگ مثال دیا کرتے ہیں سعد کی. سعد نے کہا ماں تو نے بہت عجیب چیز کا مطالبہ کر دیا, ماں تیرے جسم میں تو ایک روح ہے, اگر 100 روحیں بھی ہوتی نا اور تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی روح دے رہی ہوتی اور تو کہتی حضور کو چھوڑ دے, میں پھر بھی حضور کو نہیں چھوڑتا, حضور کے دامن کو میں پھر بھی نہیں چھوڑتا. یہ ہے وہ سعد بن ابی وقاص اور یہ ان کے بھائی, یہ ان کی کرامہ. اس سے صرف سن کے سبحان اللہ کرنا ہے یا کچھ اپنی عملی زندگی میں بھی لانا ہے؟ اپنی عملی زندگی میں بھی لانا ہے, نہیں لانا ہے؟ یہ تمام باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ پھر ہمیں اقدام کرنے میں آسانی ہو جائے. اس لیے کہ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے اس سے کرنے میں آسانی ہوتی ہے, جو کسی نے کبھی نہیں کیا کام وہ کرنا مشکل ہوتا ہے, جو کام کسی نے کر دیا وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو جرات کی بات اس لیے کرنی چاہیے تاکہ کبھی وقت آئے تو ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر کام کر گزریں. ماں تیرے جسم میں اگر 100 روحیں بھی ہوتی, 100 جانیں بھی ہوتی اور تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دے رہی ہوتی, تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دامن کو نہ چھوڑتا. تو دوسرے ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ, سعد بن خیصمہ رضی اللہ تعالیٰ, ذو الشمالین بن عبد بن عمرو خزاعی رضی اللہ تعالیٰ, مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ, عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاروق اعظم کے حبشی غلام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, خیر السوادانی, فرمایا کہ دو کالے شخص ایسے ہیں جن پر کوئی گورا برکت نہیں لے جا سکتا. فرمایا ایک بلال ایک مہج ہے, ایک بلال ہے ایک مہج ہے. تو یہ حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کے غلام ہے, انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے, جامع شہادت نوش فرمایا ہے بدر کے اندر. صفوان بن بیضا رضی اللہ تعالیٰ, یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ, حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ, عوف بن غفرا رضی اللہ تعالیٰ, معوض بن غفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم وجزاہم اللہ عنا خیر جزائہی. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. چلتے چلتے آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے, جنگ ختم ہو گئی, جبریل آئے, جبریل جنگ میں شامل تھے. اب جنگ جیسی ختم ہوئی, کافروں کے باپ ماتم کی سب بچھی ہوئی تھی اور مسلمان گویا کہ خوشی سے مچل رہے تھے کہ کون جائے گا اور مدینہ میں جا کر بشارت دے گا کہ ہم نے ابو جہل کو ہم نے عتبہ کو پیوند خاک کر دیا ہے، جس کا تم ہمیں تانا دیتے تھے نا انہی کو گاڑ دیا زمین میں، اب تم کس سے ڈراؤ گے ہمیں منافقوں یہودیوں کس کو ڈراؤ گے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب اس میں خوشی کی ایک لہر گویا کہ دوڑ پڑی ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں جو آپ گزشتہ میری تقریر سنیں گے تو آ جائیں گے، جو سرکار نے جا کر قلعہ بدر پر خطاب کیا کہ لے جاؤ اس سارے کفار کو لے جا کر بدر کی گھاٹیوں میں پھینک دو کنویں کے اندر۔ جب پھینک دیا گیا سرکار گئے، فرمایا یا ابا جہل، اے ابو جہل، اے عتبا، پہنچ گئی تمہیں وہ بات جو میں نے کی تھی؟ سرکار مرے ہوئے کافر کو کہتے یا ابا جہل، یہ کہتے یا رسول اللہ، کہنا جائز نہیں ہے، جو انتقال کر جائے اسے یا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا حضور مرے ہوئے کافر کو یا کہے تو شرک نہیں ہوتا، تو تم اللہ کے محبوبوں کے لیے اس کو شرک کہتے ہو تو کتنی گندی بات ہے یہ۔ حضرت عمر نے پیچھے سے سرکار کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ حضور یہ کیا سن رہے ہوں گے، تو یہ مر گئے ہیں یہ کیا سن رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ مرا ہوا کافر اگر باہر کی بات کو سن سکتا ہے تو مومن تو بطریق اولا سن سکتا ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ مومن سن بھی سکتا ہے سنا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ کافر اگر سن سکتا ہے تو زجر و توبہ کے لیے، مومن سن بھی سکتا ہے اور ایمان کی برکت سے سنا بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے سنا بھی سکتا ہے۔ جبریل گئے آسمان پر اڑ کر، جبریل تو آسمانوں کے بادشاہ ہیں نا، فرشتوں کے بادشاہ ہیں نا، آسمان پر اڑ کر گئے تو دروازہ بند تھا، آسمان پر گئے تو دروازہ، ابن کثیر کہتا دروازہ بند تھا، دروازہ کھولو کہا نہیں کھلے گا، ارے میرے لیے، میں تمام فرشتوں کا سردار، میرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا؟ اللہ نے کہا نہیں کھلے گا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیوں نہیں کھلے گا؟ کہا میرے محبوب سے رضا لی، یہ مقام مصطفیٰ ہے، خدا سے بڑھا دیا۔ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ خدا سے بڑھا دیا۔ میں نے کہا جبریل کو کیا کہو گے جو آگے سے کچھ کہتے نہیں بلکہ رب خود کہتا ہے میرے محبوب سے اجازت لی، میرے محبوب سے اجازت لی؟ تو یہ نہیں کہا کہ مولا تجھ سے اجازت لے لی، تو بھیج دے، فرمایا جا میرے محبوب سے اجازت لے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ حضرت جبریل مدینے دوبارہ آتے ہیں، حضرت جبریل مدینے دوبارہ آتے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل کے جسم پر اسلحہ بندھا ہوا ہے، اسلحہ بندھا ہوا ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ حضور حل رضائتا، آپ راضی ہو گئے ہیں کہ میں چنا جاؤں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جاؤ۔ اب جب جبریل گئے تو ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، ساتوں آسمان کے دروازے۔ یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ بدر کی تقریروں میں یہ واقعات کہاں جائیں گے؟ یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ تو یہ جبریل جو ہے وہ راستے سے لوٹ کر آئے، یہ وہ شان عظمت ہے۔ کوئی صحابی یہ کہتا ہے حضور میرے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے، سرکار فرماتے پیارے گھبراتا کیوں ہے، تلوار کیوں نہیں لایا؟ کہ حضور ہم تو قافلے کو پکڑنے آئے تھے، تلوار کہاں سے لاتے؟ سرکار نے فرمایا اچھا اب وہ دیکھو کھجور کی شاخ اٹھا کر لیا، وہ لے آئے، وہ کھجور کی شاخ بالکل نرم سی۔ ارے کھجور کی شاخ کرے گی کیا، لوہے کی تلوار کو مارے گی؟ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ میں دے دے۔ لینے کے بعد سرکار فرماتے کنی سیف، اے کھجور کی شاخ تلوار ہو جا۔ اب وہ ہے تو شاخ، اسی طرح لچک اس میں ہے، لیکن فرماتے ہیں جس تلوار پر پڑتی ہے اس لوہے کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ تصرفات مصطفیٰ ہے باذن اللہ تعالی، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے عطا فرمایا۔ قتادہ بن نعمان کو تیر لگ گیا اس دم کے اندر، الٹی آنکھ پھٹ گئی، الٹی آنکھ میں تیر گھس گیا، اب سارے منہ پر خون ہی خون ہے۔ سرکار نے جب دیکھی ان کی بے چینی، دل بھرایا، صحابی سے کہا تیر کھینچو، تیر کھینچا گیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے ان کے رخسار سے گوشت کے لوتھڑے کو جمع کیا اور خون کو جمع کیا، رکھا اور اپنا لواب دہن اس میں ڈال دیا۔ تمام سیرت کی کتابوں کے اندر ہے آگ پھٹ گئی تھی، چہرے پر بہ گئی تھی، قتادہ بن نعمان کی آنکھ کے حلقے میں آقا نے اس لوتھڑے کو رکھ کر لواب لگایا۔ قتادہ کہتے ہیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میری یہ آنکھ آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور اس میں درد بھی نہیں ہے، اس میں درد بھی نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ الٹی آنکھ جو تھی نا، جو پھٹی تھی، کہتے ہیں کہ قتادہ بن نعمان کی سات پشتیں جو تھی نا، ان کو سیدھی آنکھ سے کم نظر آتا تھا، الٹی سے زیادہ نظر آتا تھا۔ تو یہ لعاب مصطفیٰ کا فیض تھا جو کہاں تک چلا گیا۔ بدبختی ہے اس کے لیے رسوائی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے کہ جو ان سب باتوں کو سن کر بھی حضور سے محبت نہ کرے، جرت و ہمت کی ساری باتوں کو سن کر بھی صحابہ کی اداؤں کو اپنے قالب میں نہ لائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں، آباد ہو جائیں اور اپنی زندگی کامیابی سے گزاریں، تو اس کا وائل حل یہی ہے کہ ذات مصطفیٰ سے محبت کی جائے، اور آپ کی راہ میں حائل ہونے والی کوئی بھی چیز ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، برادری ہو، حسب نسب ہو، دولت ہو، کوئی بھی ہو، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف مصطفیٰ کریم کی ہو جائے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، اگر یہ مشکل ہوتا تو ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ آسان ہے، آپ عاشقوں کے پاس بیٹھا کریں، عادتیں خود بن جائیں گی، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں لوہار کے پاس بیٹھو گے نا، لوہار کے پاس تو بدبو آئے گی جسم سے تمہارے، اس لیے کہ بھٹی میں بدبو ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ عطار کے پاس بیٹھو گے عطر فروش کرنے کے بعد، جو جڑی بوٹیاں خوشبو کی بانٹتا ہے اس کے پاس بیٹھو گے، فرمایا اگر وہ تمہیں عطر نہ بھی لگا سکے تو عطر کی خوشبو تم سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو صحبت اپنی درست کر لو، محفلیں اپنی درست کر لو، جو خرافات اس کو سننا چھوڑ دو، خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں سننا شروع کر دو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دو، اور ہمیشہ پڑھتے رہو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ یاد نہ ہو تو ہمیشہ پڑھتے رہو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنی دعا کے آخر میں ہمیشہ پڑھتے رہو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جتنا اس بات کی تکرار کرو گے، جتنا سوچو گے، وہی عادت بن جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ یوم بدر پر جو ہم نے یہ چھوٹی سی محفل رکھ کر جو گزارشات پیش کی ہے، اللہ رب العالمین اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آخر میں عرض کر دوں، یہ ساری باتیں میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کوشش کی، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ میری نفسانی خواہشات کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جو روایات میں نے پڑھی ہے وہ صرف اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، اور صحابہ اور دین پر استقامت کی محبت میں۔ میرا مقصد نہ کسی کو راضی کرنا تھا، نہ کسی کو ناراض کرنا تھا، میرا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا تھی، جس کی بنا پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ جو خوش ہو جائے اللہ اس کو خوش رکھے، جو ناراض ہو جائے میں اس سے نہیں ڈرتا، نہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ جب تک میرا رب نے مجھے سلامت رکھنا ہے محبوب کے صدقے، میں سلامت رہوں گا، اور انشاءاللہ جاؤں گا تو وہ موت بھی میرے لیے سلامتی کی ہوگی اور ہمارے لیے سلامتی کی ہوگی۔ یقیناً حضور کی محبت میں مرنے والا سلامتی رہتا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے کہ جب ان کے چہرے کو ڈھانپا جاتا تو کفن میں پاؤں کھلا رہتا، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سینہ کھلا رہتا۔ لوگ کہتے یہ کیسی موت ہے، فرمایا یہ تو ظاہری علامت ہے تمہارے امتحان کے لیے، ان سے پوچھو کہ ان کے لیے فرشتے باراتی بن کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بھی گلے گلزار کرے، اللہ رب العالمین ہماری اختتام وقت کو بھی گلے گلزار کرے، اللہ رب العالمین ہماری قبر کی گھڑی کو بھی گلے گلزار کرے۔ اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بزرگوں کو، ہر عاشق رسول کو اللہ رب العالمین صحت میں، مال میں، علم میں، عمر میں برکتیں اور وسعتیں مرحمت فرمائے۔ حضور کی تعلیم کا مقصد یہ ہے، حضور کی محبت کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت کے لیے علماء سے محبت کی جائے، حضور کی محبت کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی تعلیم، نماز، روزہ، زکات، حضور کی سنتوں سے محبت کیا جائے، حضور کی سنتوں کی دعوت دینے والے، حضور کی دین کی طرف بلانے والوں سے محبت کی جائے، والدین کا ادب و احترام کیا جائے، بچوں سے شفقت و محبت کی جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن نیت یہ ہو مولا تیرے لیے کر رہا ہوں، مولا تیرے محبوب کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ تقاضا ہے جو ہر شے کو نیک بنا دیتا ہے۔ دعا کیجئے اتنے روزے گزر گئے، اللہ تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تراویوں کو قبول فرمائے، جو زکات اور جو صدقات اور جو خیرات ہم کر چکے ہیں مولا اس کو بھی قبول فرمائے، جو تراویح ہم نے پڑھی ہے، جو نمازیں ہم نے پڑھی ہے، تمام کو اللہ اپنی بارگاہ ہمیں مستجاب و مقبول فرمائے۔ ایک لمبا وقت آج آپ نے دیا، اللہ اس وقت کا آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ آپ یقیناً میری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، آپ اصحاب بدر کو سننے آئے ہیں، اور میں بھی آج میری طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن میں آیا صرف اس وجہ سے تھا، کل میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اصحاب بدر پر بات کرنی ہے، میں بھی بدر والوں کے لیے آیا ہوں الحمدللہ، اور آپ بھی بدر والوں کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیچے کون بیٹھا ہے، اوپر کون بیٹھا ہے، ہمیں سے غرض نہیں ہے، ہم تو بدر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ مسجد عائش بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگایا تھا۔
اور صحابہ کرام نے اپنی گویا کہ جرت و بہادری کی نشانیاں وہاں پر پیش کی تھی. اللہ ہمیں بار بار بدر کا وہ میدان دکھائے, اور بدر کے میدان میں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے اللہ ان کی اداؤں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان سے اگر کوئی کلمہ ایسا نکلا ہو جو ان کی شایان شان نہ ہو, یا آپ نے سماعت میں ایسا انداز اختیار کیا ہو جو شایان شان نہ ہو, اللہ اسے ہمیں معاف فرمائے. اور جو قبولیت کے لمحات درمیان میں رہے اللہ اس لمحے کی برکت سے, کیونکہ ایک لمحہ تو ضرور آیا ہوگا, اور کسی بھی ایک نیک بندے کی وجہ سے اللہ اس لمحے کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اگر ہم جوان ہیں تو اللہ ہماری جوانی کے اندر ہمیں حضور کی محبت کا شعور عطا فرمائے. اگر ہم بڑھاپے کی عمر کے اندر ہیں تو اللہ بڑھاپے کی اس عمر کے اندر نکاحت کو ختم کرنے کے لیے, بیزاری کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حضور کی محبت کا شعور عطا فرمائے. یقیناً حضور کی محبت ہی ایسی ہے کہ جو ہمیں اس کٹھن راہ سے گزار سکتی ہے اور شیطان ملعون کی فتنہ انگیزی سے بچا سکتی ہے. ایک دفعہ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے دربار رسالت میں اپنی گزارشات کو اس انداز میں پیش کر دیجئے کہ یقیناً میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے خلق میں سب سے افضل اور اولا بنایا ہے, اور کیا خوب فرمایا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. آئیے میرے آقا کی شان میں امام بوسری نے جو لاجواب بات کی ہے, واہ واہ واقعی میں لاجواب بات کی ہے, اور وہ بچے بچے کی زبان پر شعر ہے, آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں. کسی ایک کا بھی پڑھنا مقبول ہوا تو یقیناً جو مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا اس کی رضا چاہتا ہے. مل کر پڑھیے, محمد سید القونین وساق علیت والفرید قین من عرب ومن عجم مولایا دعا فرمائیے. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, مسجد حرام شریف, مسجد النبوی شریف, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, ہر مقدس مقامات اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے, اس کے تقدس و شرف میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے, قبلہ اول کو اللہ آزادی نصیب فرمائے, تمام مساجد تمام آستانے جہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اللہ رب العالمین اس کی شرف و مقام میں مزید اضافہ فرمائے, بالخصوص ہماری اس مسجد کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ رب العالمین اسے رہتی دنیا تک آباد رکھے, اس میں آج تک جتنے نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے دعا فرمائے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. ہم اپنی اس محفل کا ثواب ان بزرگ نمازیوں کی روح کو پہنچاتے ہیں کہ یقیناً وہ ہمارے رشتہ دار, ہمارے والدین, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے دوستوں میں سے تھے. ہم اس آج کی محفل کا ثواب اصحاب بدر کی روحوں کے بعد ان کی روحوں کو پہنچاتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں مولا کریم اس مسجد میں جو نمازی نماز ادا کرتے ہیں, جنہیں تو نے اپنے محبوب کی محبت سے جن کے سینوں کو منور کیا ہے, مولا کریم جنہیں تو نے اپنے محبوب کی محبت کا درد عطا فرمایا ہے, دین کا درد عطا فرمایا ہے, ان کی استقامت کے لیے مولا کریم ہم ان کی زندگی میں ان نیکیوں کو احسال کرتے ہیں, مولا کریم قبول و منظور فرما. اس مسجد کی خدمت کرنے پر جتنے حضرات مامور ہیں, جو حضرات اس کی دیکھ بھال میں مامور ہیں, جو حضرات اس کے تعلیم و تعلق